بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام آج کا ایران سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی سال 1394-96 کے دوران ایران کی اقتصادی ترقی کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بین الاقوامی مداخلت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں امریکہ کی مداخلت اور زیادہ بدامنی اور عدم استحکام کا موجب بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی انتخابات سے متعلق حکمران جماعت تحریک انصاف کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ اور ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی سال 1394-96 کے دوران ایران کی اقتصادی ترقی کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کے روز ایران کے مرکزی بینک کے 60ویں عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حالات کا 1396 اور اس سے پہلے سے موازنہ کیا جائے تو اس طرف کے حالات دباؤ سے دو چار تاہم معمول کے مطابق رہے ہیں، اور پھر بھی پابندیوں کے دور کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے دور میں بھی ایران کے حالات معمول کے مطابق اور مناسب رہے ہیں، جبکہ 1395 میں ایران کی اقتصادی ترقی دنیا میں سب سے زیادہ رہی ہے، جو ایک مثال ہے۔ صدر ایران کے دشمن کی اقتصادی جنگ کی طرف اشارہ کر صدر ایران نے دشمن کی اقتصادی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد کسی بھی قانون، معاہدے، عہد و پیمان اور انسانی اصول پر عمل نہیں کیا اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور کئی عالمی معاہدوں سے نکلنے کا اعلان کیا۔ نیز خاص طور سے ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کی، پھر بھی ایران اپنی معمول کی ترقی جاری رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بین الاقوامی مداخلت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں امریکہ کی مداخلت اور زیادہ بدامنیوں عدم استحکام کا موجب بنی ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے منگل کے روز تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات جنگ تک محدود نہیں ہیں اور ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ مختلف مسائل و مشکلات من جملہ کورونا کے خلاف مہم میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام پڑوسیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے اور علاقے کا مستقبل بنانے کے لیے اغیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نیا علاقہ تعمیر اور انسانی، سماجی اور اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سطح پر مسائل کے حل اور ماحول کو پرامن بنانے کے لیے علاقے کی قوموں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے زیر اہتمام نوروز کی سفارتی تقریب پیر کی شب تہران میں منعقد کی گئی۔ نوروز دوستی کے نام سے منعقدہ اس تقریب میں دنیا کے 80 سے زیادہ ملکوں کے سفیروں کے علاوہ اقوام متحدہ کے نمائندہ تہران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے میزبان کی حیثیت سے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نوروز کی تقریبات کو عالمی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 14ویں صدی شمسی کے دوران انسانیت کو جنگوں، پابندیوں اور طرح طرح کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دنیا کی تمام امن پسند قوموں کو نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ 15ویں صدی شمسی کا آغاز ساری دنیا کے لیے امن و آشتی اور محبت و دوستی کا پیغام لے کر آئے گا۔ آئندہ موسم بہار تک ایران دنیا میں ویکسین تیار کرنے والا بہترین اور اہم ترین ملک بن جائے گا۔ منگل کے روز تہران میں ایرانی ماہرین کی تیار کردہ نئی کورونا ویکسین فخر ایک کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ آج ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران دنیا میں کورونا مینجمنٹ کے سلسلے میں بہترین ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ایران اور امریکہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ ہدایات کی روشنی میں ایران کورونا وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ امریکہ اب تک ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ تیسری کورونا ویکسین فخر ایک کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی انتخابات سے متعلق حکمران جماعت تحریک انصاف کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ڈسکا سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد دوبارہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ جسٹس عمر بندیال کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات یوں ہی معطل نہیں کر سکتے، لہذا دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا، تاہم دوبارہ انتخابات پورے حلقے میں یا صرف چند پولنگ اسٹیشنوں میں کرائے جانے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نیر حسین بخاری نے الیکشن کمیشن کی عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا اعلان رشوت دینے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی اور الیکشن کمیشن کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن نے نیر حسین بخاری کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر منگل کے روز ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکا ارجن کھڑگے نے منگل کے روز ملک کے بینکوں میں دو دنوں سے جاری ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے ان کے اہلکاروں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ ارجن کھڑگے نے وقفہ صفر کے دوران کہا کہ بینکوں کی نجکاری کیے جانے کے خلاف ملک کے 9 بینکوں کی یونین 15 مارچ سے ہڑتال پر ہے، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان بینکوں کے تقریباً 13 لاکھ اہلکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک اہلکار روزگار کے سلسلے میں مستقبل کے تئیں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے دور اندیشی کی وجہ سے بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا تھا۔ سن 2008 میں دنیا میں بینکوں کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، لیکن ملک میں قومیائے جانے کی وجہ سے بینکوں پر اثر نہیں پڑا تھا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ملک گیر ہڑتال منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہی۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے 10 لاکھ سے زیادہ بینک ملازمین پیر سے ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے ہرات کے پاشدان ڈیم کے محافظوں پر حملہ کر کے کئی محافظوں کو جاں بحق اور زخمی کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پانی کے محکمے کے ترجمان اخپل واک نے کہا ہے کہ پاشدان ڈیم کے محافظوں پر مسلح افراد کے حملے میں تین محافظ جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، جبکہ 4 محافظوں کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم افغانستان کی حکومت اس قسم کے حملوں کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتی رہی ہے۔ امریکہ میں وبائی اور متعدی امراض کے قومی ریسرچ سینٹر کے سربراہ اینٹونی فاؤچی نے ملک میں کورونا کی بڑھتی نئی لہر پر خبردار کیا ہے۔ اینٹونی فاؤچی نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں کورونا کی اٹھتی نئی لہر پر خبردار کیا اور کہا کہ یورپی یونین میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی نئی بڑھتی تعداد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ میں بھی کورونا کی بڑھتی لہر کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی 2 کمپنیوں کو اینٹی کورونا ویکسین کا جواز مل چکا ہے اور ان ویکسینوں کے لاکھوں ٹیکے لگائے بھی جا چکے ہیں۔ پھر بھی امریکہ میں اس ویکسین کی خوراک لینے کے باوجود تقریباً 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد ان دونوں ویکسینوں کے ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور بعض تو زندگی کی جنگ تک لڑ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا عالمی وبا سے متاثرہ اور کورونا اموات کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اس وقت بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ مشترکہ بیان میں شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں جاری بحران کے سیاسی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برسوں سے جاری جھڑپوں، کرپشن اور بد انتظامی نے شام کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی یعنی تقریباً 1.30 کروڑ شامیوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ بے گھر ہونے والے لاکھوں شامی شہری ترکی، اردن، لبنان، عراق اور مصر میں مقیم ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
اور ڈاکٹر صاحب، ایران نے گزشتہ روز میزائل سٹی کا افتتاح کیا ہے، دفاعی شعبے میں ہونے والی ایران کی ترقی و پیش رفت پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو میں اس میزائل سٹی سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ عمومی طور پہ یہ مراد دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی میزائلوں کا شہر آباد کر دیا گیا ہے، میزائل سٹی، جبکہ یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی میزائل کو سٹور کیا جاتا ہے تو اس سٹوریج کو یا اس جو انبار ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹرم یا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کو میزائل سٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، جو ایران میں گزشتہ روز میزائل سٹی کا افتتاح کیا گیا ہے یا اس بعض چیزوں کی رونمائی کی گئی ہے یا اس میں دفاعی آلات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایران کی جو بحری فورس ہے یہ اس کے انڈر جو میزائل کا ایک سٹوریج کا ایک سسٹم ہے وہ کل اس کا افتتاح ہوا ہے۔ یعنی یہ پوری جسے آپ ایران کا پورا دفاعی نظام ہے اس کے نہیں، یہ بحری فورس کا جو ہے وہ میزائل سٹی کا اعلان ہوا، اور اس کے علاوہ بھی جو ایران کے دوسری فورسز ہیں، بری ہیں، ہوائی ہیں، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور ان کا اپنا میزائل سٹی ہے، یعنی ان کا اپنا میزائل کا سٹوریج کا جو ہے وہ اپنا ایک نظام ہے، لہذا یہ بات واضح ہو جائے۔ اور اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ایران کا دفاعی نظام ہے یہ جتنا پختہ ہوا ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اگر ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو، دفاعی قوت کو مضبوط نہ کرتا تو آج یقیناً انقلاب اس طرح محفوظ نہ ہوتا، چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کا 80 کا عشرہ تھا، انقلاب تازہ تازہ کامیاب ہوا تھا، ایران کے اندر سیاسی انتشار تھا، فوجی انتشار تھا، نظام پورا درہم برہم تھا، تو اس عالم میں صدام نے امریکی اور سامراجی اشاروں پہ ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیا۔ اب ایران کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ایران کا جو فوجی سسٹم تھا وہ چونکہ اس وقت امریکی سسٹم کے تحت تھا، اس کے امریکی ٹریننگ ہوتے تھے، امریکی تربیت کے تمام تر جو وسائل تھے وہ فراہم تھے اس زمانے میں، امریکہ سے ہی سب کچھ جو ہے وہ ان کے ٹریننگ جو آتے تھے، ٹریننگ کرانے والے، تربیت کرانے والے، اور جو بڑے آفیسرز تھے، مین لوگ تھے، وہ بھی امریکہ نوازی تھے۔ لہذا جب انقلاب کامیاب ہوا تو یقینی امر تھا کہ وہ سارے جرنیل، وہ سارے سینئر آفیسر اکثریت میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، بڑے محدود افراد رہ گئے کہ جہاں پہ ان کے فوجی سسٹم میں تھے، لہذا ایک لحاظ سے کوئی فوجی دفاعی صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر کوئی اس زمانے میں دفاعی نظام بھی تھا تو اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ بہرحال یہ 8 سالہ ایک جنگ، ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور ایران نے اس جنگ میں اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، اگرچہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران کے پاس نہ جدید ہتھیار تھے، نہ فوجی تیاری تھی، نہ اس طرح دنیا کی بڑی فورسز سے لڑنے کی ٹیکنیکس تھیں، لیکن عزم اور حوصلہ تھا، اور اپنی قیادت پہ اور اپنی عوام پہ ان کا ایمان تھا، اور اپنے نظام سے ان کو محبت تھی، اور شوق شہادت میں انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن ساتھ ساتھ فنی لحاظ سے بھی دفاعی شعبے میں بھی ایران نے اسی زمانے میں ترقی کرنا شروع کر دی تھی، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جب انہیں دیکھا رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ جنگ کے زمانے میں ہم اس دور سے بھی گزرے ہیں، یعنی اس عالم سے بھی گزرے ہیں کہ کوئی ملک ہمیں یہ جو خاردار تار ہوتی ہے نا، کانٹے دار تار ہوتی ہے، یہ بھی فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ کہیں سے انہوں نے خریدی. یہ خود رہبر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے خریدی لیکن روس سے ہو کے آنی تھی، تو روس نے اس پہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ تار جو ہے وہ ایران میں انٹر نہیں ہو سکتی. یعنی اس عالم میں ایران نے جنگ لڑی ہے، اور اس عالم میں انہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا ہے کہ کس عنوان سے اگر جدید اسلحے نہیں ہوں گے، جدید دفاعی تیاری نہیں ہوگی، دفاعی صنعت میں اگر ہم ترقی نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے. تو اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے اندر دفاعی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے دفاعی صنعت میں پھر ماہرین لگ گئے، اور یقیناً ایران کے جو ماہرین تھے، البتہ مقامی ماہرین، یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے، جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں جنہوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا، وہ کسی نہ کسی بڑی طاقت سے وابستہ ہیں، یا وہ امریکہ سے لیتے ہیں، فرانس سے لیتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں، رشیا سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا. لیکن اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی جمہوری ایران کے دفاعی نظام کو یہ جسے کہتے ہیں کہ ترجیح اور فوقیت حاصل ہے دوسروں پہ، کہ انہوں نے خود اپنے طور پہ اپنی صنعت کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور پھر اس کے اندر ترقی لے کے آئے، اور پھر اس کے اندر اب الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے عنوان سے، یعنی یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو دنیا کے بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں جو اسلحے کے بارے میں، ان کی ہے کہ اس وقت ایران میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے، اور اس میں یہ بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں. تو ابھی جو جس خبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو میزائل بینک جو بحری فوج کا ایک میزائل سٹی ہے، اس میں بھی نئے جو ترقیاں سامنے آئی ہیں، جو نئی چیزیں جو پیش ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ان کی رونمائی کی گئی ہے. اور اس میں جو چیزیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، وہ مختلف صلاحیتوں اور خصوصیات کے حامل جو میزائل ہیں، ان کا لانچنگ سسٹم جو ہے اس کی رونمائی کی گئی ہے. مختلف فاصلوں تک جو بارودی سرنگیں پھیلانے والا ایک نظام ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک اس کی رونمائی کی گئی، اور اس کو دفاعی آلات کی اس صف میں شامل کر کے اسے بحری فورس کے حوالے کیا گیا. اس طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ 360 ڈگری پر فائرنگ کرنے والا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو شپس کے اندر یا بوٹس کے اندر وہ لگایا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ 360 ڈگری میں فائر کر سکتا ہے. ایک بڑی ایک کریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے کہ خود بحری فورسز کے لیے، یہ جس کے پاس یہ ہتھیار آ جائے یا جس میزائل کے اندر یہ ٹیکنیک ہو کہ وہ 360 ڈگری فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو بحری فورس کی ایک بڑی طاقت تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے الیکٹرانک کے آلات بھی جو ہیں وہ گزشتہ روز کے اس تقریب میں ان کی نمائش کی گئی، ان کی رونمائی کی گئی، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایران کی بحریہ کے حوالے کیا گیا. یہاں پہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کو کہنا ضروری ہے کہ یہ وہ اصول ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک کو، بالخصوص اسلامی ممالک کو، اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جب تک آپ کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہے تو آپ بیرونی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور اگر آپ بیرونی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں تو کسی وقت بھی کوئی ملک آپ کو ڈرا دھمکا کے آپ کے نظام کے اندر، آپ کے سیاسی نظام کے اندر، آپ کے اقتصادی نظام کے اندر، آپ کے سماجی نظام کے اندر، آپ کے ثقافتی نظام کے اندر، آپ کے تعلیمی نظام کے اندر اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے. یعنی اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے ممالک کو کہ اگر باہر سے کوئی قوت آئے گی اور جب چاہے گی وہ، جیسے چاہے گی وہ حملہ کر کے، جارحیت کر کے سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دے گی. لہذا دفاع کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور ملکی سطح پہ بھی، کہ جو ممالک، جن ممالک کے پاس اپنی دفاعی صلاحیت ہوتی ہیں، جن کے پاس اپنا دفاعی نظام ہوتا ہے، وہ عالمی سیاست میں خود مختار اور اپنی رائے رکھنے والے شمار ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر آپ کا دفاعی نظام کمزور ہے، آپ کی دفاعی صلاحیتیں نہیں ہیں، تو کوئی بھی ملک آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں دے گا، آپ پہ چڑھ دوڑے گا، اور جو چاہے گا وہ پھر آپ سے منوا لے گا۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی یہی رہی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اسلامی پالیسی ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی بھی اس پہ مسلسل تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے دفاعی نظام کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں۔ اور یہ جو میزائل سسٹم کی جو کل رونمائی ہوئی ہے، جو میزائل سٹی کے عنوان سے جو بات ہوئی ہے، تو اسی تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہترین گفتگو پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ اسٹاک ہوم امن انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے 2011 سے 2015 کے مقابلے میں 2016 سے 2020 میں ماضی کی بنسبت 61% زیادہ بیرونی ہتھیار خریدے ہیں۔ اس عالمی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ 2016 سے 2020 میں سعودی عرب نے ہتھیاروں کی خرید میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے اس میں 61% اضافہ کیا ہے، جبکہ اس رپورٹ کے دوسرے حصے میں جو نقطہ قابل توجہ ہے کہ کس ملک نے یہ ہتھیار سعودی عرب کو فروخت کیے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 2016 سے 2020 تک امریکہ نے اپنا 47% اسلحہ مغربی ایشیا کے ممالک کو فروخت کیا ہے، جس میں 27% سعودی عرب نے خریدا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب نے اس عرصے میں جتنا اسلحہ خریدا، اس میں 79% ہتھیار امریکہ سے خریدے گئے ہیں۔ ایک اور قابل غور نقطہ جس کی طرف اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ نے اشارہ نہیں کیا ہے، وہ سعودی عرب کا غیر معمولی فوجی بجٹ ہے۔ سعودی عرب نے 2016 سے 2020 کے عرصے میں 273 ارب ڈالر فوجی اخراجات کے لیے مخصوص کیے ہیں، جو کل بجٹ کا 20.9% ہے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے بجٹ میں فوجی مقاصد کے لیے اتنا بڑا بجٹ کیوں مختص کر رکھا ہے۔ فوجی بجٹ میں اضافے کی ایک دلیل یمن پر جارحیت کا آغاز ہے۔ یمن پر جارحیت کے بعد سعودی عرب کا فوجی بجٹ تعلیم اور صحت کے شعبے سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ گویا یمن پر جارحیت کے نتیجے میں سعودی اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ آل سعود خاندان یمن اور دوسرے ممالک میں اپنے فوجی مداخلت کے ذریعے علاقے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے فوجی اخراجات دیکھ کر، نیز یمن جنگ کی موجودہ صورتحال دیکھ کر، بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کو نہ صرف اقتصادی لحاظ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے، بلکہ علاقے میں طاقت کا توازن بھی سعودی عرب کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ فوجی بجٹ میں اضافے کی دوسری دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب کا آل سعود خاندان اپنی بقا کے لیے بیرونی طاقتوں کا محتاج ہے۔ بیرونی وابستگی کی صورتحال یہ ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں بن سلمان کے ملوث ہونے کی وجہ سے بن سلمان کا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اسلحوں کی خریداری کے حوالے سے بھی سعودی عرب اس بات پر مجبور ہے کہ بیرونی طاقتوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے ان سے ہتھیار خریدے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کئی بار توہین آمیز بیانات سے آل سعود کا مذاق اڑایا تھا اور انہیں دودھ دینے والی گائے سے تشبیہ دی تھی۔ سعودی عرب کی طرف سے خریدے گئے ہتھیاروں میں امریکہ کا 79% حصہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن آل سعود کو اقتدار میں رہنے کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ آل سعود خاندان اس عالم میں اتنی بڑی مقدار میں جدید ہتھیار خرید رہا ہے کہ اسے کسی بیرونی حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ آل سعود کی غلط اور جنگ پسند پالیسیوں نے اس کے لیے مختلف مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورْ خَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْهُ بِعُ سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُشَيْدَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورِ خَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْ هُو بِعْ سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُو شَيْدَا دو چشمِ نرگسِ نشرہ کے مازا غلب سر خوانن دو چشمِ نرگسِ نشرہ کے مازا غلب سر خوانن دو زلفِ عنبری نشرہ کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی
اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 26 اسفند، 2 شعبان اور 16 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ، شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے. وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں، جو اس وقت ایران کا حصہ تھا، پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں مناجات نامہ، محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں. سولہ مارچ 1855 عیسوی کو معروف روسی موجد اور سائنسداں الیگزینڈر پاپوف پیدا ہوئے. انہوں نے یونیورسٹی سے فزکس میں ڈگری لی اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے. تدریس کے ساتھ ساتھ پاپوف تحقیق و مطالعے میں بھی مصروف ہو گئے. ان کو آواز ریکارڈ اور نشر کرانے میں دلچسپی تھی. چنانچہ 1895 عیسوی میں وہ ایک ایسے آلے کی ایجاد میں کامیاب ہو گئے جسے ٹیپ ریکارڈ کا نام دیا گیا. پاپوف نے 1906 میں وفات پائی. سولہ مارچ سن 1898 عیسوی کو پیسہ اخبار روزنامہ بنا. پیسہ اخبار اردو صحافت میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اسے پہلی بار جنوری 1887 میں معروف صحافی منشی محبوب عالم نے جاری کیا. ابتدا میں یہ اخبار فیروز والا سے شائع ہوتا تھا، پھر یہ گجران والا سے چھپنے لگا اور 1889 میں یہ اخبار لاہور سے شائع ہونے لگا. اس اخبار نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہم عصر اخبار عام کو پیچھے چھوڑ دیا اور زمیندار کی اشاعت تک صحافتی دنیا میں اسی کا چرچا رہا. اس اخبار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی قیمت ایک پیسہ تھی. 1924 میں پیسہ اخبار کے چھاپا خانے میں آگ لگ گئی، جس سے بھاری مالی نقصان ہوا اور پریس کی مشینیں ناکارہ ہو گئیں. اسی لیے یہ اخبار بھی تقریباً نصف صدی کے بعد بند ہو گیا. منشی محبوب عالم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس محلے کا نام پیسہ اخبار رکھ دیا، جہاں سے اخبار شائع ہوتا تھا. دو شعبان سن 1325 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ نسیم شمال کا پہلا شمارہ شائع ہوا. اس اخبار کے اکثر مضامین مزاحیہ، تنقیدی اور تنزیہ اشعار پر مشتمل ہوتے تھے اور ایران کے حاکم وقت محمد علی شاہ قاجار اور اس کے کارندوں کی ناانصافی اور ظالمانہ روش کی مذمت میں ہوتے تھے. سولہ مارچ سن 1939 عیسوی کو سابق چیکوسلوواکیا پر نازی جرمن فوجیوں نے قبضہ کر لیا. 1938 میں آسٹریا پر قبضے کے بعد چیکوسلوواکیا دوسرا ملک تھا جس پر جرمنی کا قبضہ ہوا۔ 30 ستمبر سن 1938 عیسوی کو جرمنی نے چیکوسلوواکیا کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اور 16 مارچ 1939 کو پورے ملک پر قبضہ ہو گیا۔ سولہ مارچ سن 1940 عیسوی کو سویڈن کی مصنفہ سیلما لاگر لوف کا انتقال ہوا۔ وہ 1858 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس اور افسانہ نویسی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے 1909 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور یہ انعام حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون ہیں۔ سولہ مارچ سن 2014 عیسوی کو کریمیا کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں روس سے کریمیا کے الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوکرین کے صدر وکٹر یانکوویچ کی حکومت گرنے اور روس اور یوکرین کے تعلقات کشیدہ ہونے پر ساحلی شہر سیواستوپول کی بندرگاہ پر موجود روس کے بحری بیڑے نے کریمیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد روسی فوج کریمیا پہنچ گئی۔ روسی حکومت نے اس اقدام کے جواز کے لیے کریمیا میں ریفرنڈم کرایا تھا۔ کریمیا کی اکثریت روس نژاد تھی، اسی لیے ریفرنڈم میں روس سے الحاق کے لیے کریمیا کے لوگوں کا ووٹ دینا غیر متوقع نہیں تھا۔ ریفرنڈم میں کریمیا کے 95% سے زیادہ افراد نے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروں کے پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور عید نوروز کے بارے میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی ایک اہم خصوصیت تسلط پسند نظاموں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کا جذبہ ہے، جو اس انقلاب سے سامراجی طاقتوں کی تمام تر دشمنی کا سبب بنا ہے۔ شمسی سال 1399 اس لحاظ سے ایران کے لیے دشمنوں کے اس محاذ کے مقابل ایک بڑی آزمائش تھا جو اسلامی نظام کے مخالف سفارہ ہو گئے ہیں۔ اس محاذ کا ہدف ایرانی قوم کی استقامت کو ختم کرنا رہا ہے۔ ایرانی استقامت سے ثابت ہو گیا کہ ایرانی قوم اقتصادی مشکلات و مسائل کے باوجود بھی تسلط پسندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتی۔ علاقائی حالات میں بھی ایران کی مؤثر موجودگی نے ثابت کر دیا کہ ایران الگ تھلگ پڑ جانے والا ملک نہیں ہے اور اپنے اور مظلوم اقوام کے حقوق کا دفاع کرتا رہے گا۔ اس لحاظ سے شمسی سال 1399 میں اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایرانی قوم نے سخت آزمائشوں اور سخت ایام کو صبر و استقامت کے ساتھ عبور کر لیا۔ سامعین، سال 1399 میں کرونا وائرس یا کووڈ 19 سے پیدا شدہ مشکلات و مسائل اور ظالمانہ پابندیوں کے دباؤ کا بھی سامنا رہا، لیکن ان سب مشکلات کے ساتھ ساتھ بہت سی توقعات اور کامیابیاں بھی تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس گزرے سال یعنی 1399 میں قومی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے نسبت ہمہ جانبہ اور وسیع النظری کے ساتھ دشمن اور اس کی سازشوں کی ہمہ جانبہ شناخت کا ذکر کرتے ہوئے مختلف مواقع پر حکیمانہ اور عالمانہ مؤثر ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر ٹی وی پر براہ راست خطاب میں امریکہ کی زور زبردستی اور تسلط پسندی کے سامنے عقلانہ استقامتی پالیسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایران کے اسلامی نظام سے امریکہ کی دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایرانی قوم نے ان کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور کبھی بھی ان کے تسلط کو اہمیت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دشمنی جاری رہے گی اور اس دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن کو اس خیال سے مایوس کر دیا جائے کہ وہ ایرانی قوم اور حکومت پر کوئی بنیادی ضرب لگا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حقیقی قوت و طاقت کے ستونوں کو مستحکم بنانے اور قوم کے طاقتور بننے سے دشمن مایوس ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ ایرانی قوم نے مشکلات و مسائل اور دباؤ کے سامنے واقعاً اور انصافاً اچھی استقامت کا مظاہرہ کیا، لیکن طاقتور ہونے کے لیے حکام کو اقتصاد، سیکیورٹی اور ثقافت کے تین شعبوں میں زیادہ اور سنجیدہ تر سرگرم عمل ہونا چاہیے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ اقتصاد کے بارے میں فرمایا کہ میرے خیال میں مذکورہ تین میدان ایسے ہیں جن میں عہدیداران کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اقتصادیات کے شعبے میں صحیح اور اصولی طرز فکر یہ ہے کہ ہمیں بیرون ملک ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ممالک سے ہم اپنے تعلقات ختم کر لیں، نہیں، بلکہ دیگر ممالک سے ہمارے تعلقات رہنے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات اور تکالیف کا علاج دوسروں سے نہیں مانگنا چاہیے، ہم اپنے ملک سے باہر جا کر علاج تلاش نہ کریں بلکہ خود اپنے ملک کے اندر علاج تلاش کریں۔ علاج ملک کے اندر موجود ہے اور ایک بنیادی رائے حل پیداوار کو فروغ دینا ہے، جس پر میں بارہا تاکید کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اقتصادی شعبے میں ایک منصوبہ بند اور منظم کوشش انجام پانی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سپاہ پاسداران کے ہزاروں کمانڈروں سے ملاقات میں امریکہ کی زیادہ سے زیادہ کی پالیسی کی واضح شکست اور تسلط پسند نظام کے سامنے ایران کے نہ جھکنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو شکست خوردہ اور ناکام قرار دیا، اور فرمایا کہ امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر، خاص طور سے اقتصادی شعبے میں زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر، ایران کو آسانی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اب خود اس کو ہی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزت و وقار اور طاقت و قوت کے راستے کو جاری رکھنے پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ تسلط پسند خود انہی کے بقول ایران کو ایک معمولی یعنی تسلط پسند نظام سے وابستہ ایک ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے قیام کے وقت سے ہی تسلط پسند نظام سے مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی عالمی تسلط پسندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اور اپنے انقلابی اور تسلط پسندوں سے مقابلے کے راستے کو حتمی طور پر جاری رکھے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دنیا ظلم و استکبار اور کفر کے مقابلے میں ایرانی قوم پر جس زاویے سے بھی نظر ڈالی جائے تو کامیابی ایرانی قوم کی ہی دکھائی دیتی ہے، اور قرآن میں وعدہ الہی کی بنیاد پر اور اسلامی انقلاب کے 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر بھی خداوند متعال کی مہربانی سے ایرانی قوم کو ایک اسٹریٹجک کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے سختیوں اور مشکلات کا سامنا ہونے کے بارے میں کہا کہ مشکلات اور سختیوں پر غلبہ اور ہمت و حوصلے کے ساتھ ان سختیوں کو عبور کر لینا ایک قوم کے طاقتور ہونے، مقتدر ہونے اور اس کے اعتماد کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ ایرانی قوم نے ابھی تک ہر مشکل اور ہر دشواری پر غلبہ پایا ہے اور آئندہ بھی غلبہ پائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران پر عائد ہونے والی پابندیوں سے ابھی تک نقصان کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوا ہے، اور ان پابندیوں نے ہمیں ملکی ذرائع سے ملک و قوم کی اہم ضروریات کی فراہمی کا موقع دیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جاری رہے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ آج عالمی پیمانے پر کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں یا رونما ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور صہیونزم کے تسلط کے مقابل استقامتی نمونۂ عمل کی بنیاد پر اسلامی بیداری کی نئی تحریک، مغربی ایشیا کے علاقے میں امریکہ کی پالیسیوں کی شکست اور علاقے میں اس کے غدار ساتھیوں کا ناکارہ اور ناکام ہونا، مغربی ایشیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور سیاسی موجودگی میں اضافہ اور تسلط پسندوں میں اس کا وسیع انعکاس، یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی عزت و سربلندی کے کچھ مظاہر ہیں جو جہادی سرماؤں کی شجاعت، بہادری اور حکمت عملی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عظیم تغیر اسلامی انقلاب کے زندہ اور سرگرم رہنے کا ثبوت ہے، وہ انقلاب جو کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹا بلکہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ تسلط پسندوں اور جارحین کے مقابل ہمیشہ ڈٹا رہا ہے اور دنیا کے مظلوموں اور مستضعفین کا دفاع کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عزت و وقار اور سربلندی کے یہ مظاہر مجرم و جار امریکہ کی تمام سازشوں، پابندیوں اور جارحیت کے باوجود ایران کے فداکار، ماہر اور باصلاحیت افراد کی شجاعت و دلیری اور ان کی سخت محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں۔ سامعین، ایک اہم نقطہ جس پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 1399 ہجری شمسی میں بارہا اپنی تقریر میں تاکید کی، وہ فوجی اور اقتصادی میدانوں میں قوت و طاقت کا تحفظ ہے۔ آپ نے گزشتہ تجربات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے اور ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ وعدے اچھے لوگوں کے وعدے نہیں ہیں بلکہ شرپسندوں کے وعدے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔I'm not.
شریعت کا پیروں تقدس کا پیکر
اور سامعین اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، کچھ نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے بعض اہم خبروں اور تجزیات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ آغاز کریں گے ہم ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے، جس کا تجزیہ بحریہ کی حالیہ دفاعی پیش رفت کے بارے میں۔ جنرل سلامی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ، ان کے بیان کی سرخی لگائی ہے روزنامہ جوان نے۔ بحریہ آئی آر جی سی جی کا اہم دفاعی رکن۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے بحریہ کو ایک اہم دفاعی رکن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم حکمت عملی، مقصد کے اصول اور ایرانی قوم کی عظمت میں اضافے کے لیے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے آئی آر جی سی کے بحریہ کو نئے میزائل سسٹم دیے جانے کی ایک تقریب میں کہا کہ اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے گزشتہ چار عشروں کے دوران تمام تسلط پسند طاقتوں، شیطانوں اور سامراجی طاقتوں کے اتحاد کے باوجود انہیں مایوس، شکست اور تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جنرل سلامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام اور ایران کے دشمن بڑی فوجی جنگوں، پراکسی وار اور ثقافتی یلغار جیسے تین شعبوں میں ایران کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری معیشت کی تباہی اور عوام پر دباؤ کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ القدس العربی نے خبر لگائی ہے ابو ظہبی کے ولیعہد اسرائیل میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا کہ ابو ظہبی کے ولیعہد محمد بن زائد اسرائیل میں $12 ملین کی سرمایہ کاری پر تیار ہیں۔ نتنیاہو نے یہ بات اسرائیلی فوج کے ریڈیو سے گفتگو میں کہی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے بتایا کہ ابو ظہبی کے ولیعہد نے انہیں اطلاع دی ہے کہ وہ کرونا بحران کے بعد اسرائیل کی معیشت میں بہتری میں تعاون کرنے کے خواہاں ہیں۔ نتنیاہو کے اس بیان پر خبر لکھے جانے تک متحدہ عرب امارات کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ نتنیاہو نے متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ اردن کے فضائی حدود کے استعمال پر پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے منسوخ کر دیا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے ایک فنڈ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، بنگال میں سیاسی گھمسان، زخمی ممتا نے مخالفین کو للکارا۔ اخبار لکھتا ہے ترنمول کانگریس کی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی نے اتوار کی دوپہر ویل چیئر پر تقریباً 5 کلومیٹر لمبا روڈ شو کیا۔ نندی گرام میں زخمی ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا انتخابی پروگرام تھا۔ اس دوران ممتا کے حامی ایک نعرہ لگاتے رہے، بھنگ پائے کھیلا ہوبے، یعنی ٹوٹے پیر سے کھیلیں گے۔ بنگال کی سیاست میں ان دنوں کھیلا ہوبے لفظ کافی استعمال ہو رہا ہے۔ 10 مارچ کو نندی گرام میں پرچہ نامزدگی کے بعد تشہیر کرتے وقت ممتا بنرجی کے بائیں پیر، سر اور سینے میں چوٹ لگی تھی۔ بدلے حالات میں ممتا بنرجی کے حامیوں نے نیا نعرہ تیار کر لیا۔ اس دوران ممتا نے بھی کہا کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہیں اب بی جے پی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک مکتوب بھیجا ہے، جس میں بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلی ممتا بنرجی کی ٹریٹمنٹ ہسٹری، علاج کی تفصیل عام کرنے کی مانگ کی ہے۔ بی جے پی نے لکھا ہے کہ حقیقت کو عام کرنا ضروری ہے، جس سے آگے اس طرح کی ڈرامہ بازی سے عوام کے ساتھ دھوکہ نہ ہونے پائے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے سرخی لگائی ہے، دنیا بھر میں اسلحہ فروخت کے رجحان میں کمی، مشرق وسطی میں اضافہ۔ دنیا بھر میں اسلحے کی فروخت کے رجحان میں کمی کا سامنا، مشرق وسطی میں اضافہ۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیر کے روز جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سن 2016 سے سن 2020 تک پوری دنیا میں اسلحے کی فروخت کا رجحان کم ہوتا دکھائی دیا، جبکہ پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، چین اور جنوبی کوریا اسلحہ درآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوئے۔ امریکہ بدستور اسلحہ برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا، جبکہ اسلحہ درآمد خریدنے والے ممالک میں سعودی عرب سر فہرست رہا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ بھارت، آسٹریلیا، چین اور جنوبی کوریا خطے میں بھاری ہتھیاروں کے بڑے درآمد کنندگان میں شامل ہیں۔ سامن، تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے ابو ظہبی عراق میں کیا چاہتا ہے۔ اس خبر کے ذیل میں تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، لبنان سے لے کر سوڈان، لیبیا، عراق، شام اور یمن تک عرب ملکوں میں متحدہ عرب امارات کی مداخلت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور ہر روز اس کی مداخلتوں کے نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ دراصل عرب دنیا میں اثر و نفوذ کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں جنگ جاری ہے، جس کا مشاہدہ لیبیا، یمن اور دیگر کئی ملکوں میں کیا جا سکتا ہے۔ عراق بھی متحدہ عرب امارات کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ ابو ظہبی عراق پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ سن 2017 میں عراقی کردستان میں ریفرینڈم کے معاملے میں ابو ظہبی نے کھل کر اس کی حمایت کی. اس کے بعد بصرہ میں متحدہ عرب امارات سے آنے والی ہتھیاروں کی کھیپ پکڑی گئی. عراق کے مظاہروں میں بھی اس ملک کا کردار رہا ہے. دراصل متحدہ عرب امارات عراق میں صہیونی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے اور صہیونیوں کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کی بھی تکمیل چاہتا ہے. فلسطین الیوم نے ایک تجزیہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے انتخابات کے لیے فلسطینی تنظیمیں قاہرہ روانہ. مصر میں مذاکرات کے لیے کئی فلسطینی تنظیمیں غزہ سے قاہرہ روانہ ہو رہی ہیں. ان مذاکرات کے دوران انتخابات سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی. دراصل قاہرہ نے فلسطین کی قومی اور اسلامی تنظیموں کو مختلف موضوعات پر مذاکرات کی دعوت دی ہے. یہ دعوت انتخابات کے اعلان اور اس پر اتفاق کے بعد دی گئی ہے. گزشتہ مہینے قاہرہ میں مذاکرات کے دوران فلسطینی تنظیموں نے انتخابات سمیت کئی موضوعات پر اتفاق کیا تھا. اسی وقت یہ بھی طے ہوا تھا کہ فلسطینی تنظیمیں مارچ کے آخر میں پھر مذاکرات کریں گی جس کے دوران الیکشن کمیٹی کی خود مختاری جیسے موضوعات پر گفتگو ہوگی. ڈان اردو نے خبر لگائی ہے وفاقی کابینہ آج الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی ہے. مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاقی وزراء کی جانب سے الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پوری کابینہ اور حکومت معافی مانگنے کی بجائے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو گئی ہے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس تھا جس کی صدارت لندن سے نواز شریف نے کی اور لاہور سے حمزہ شریف اور دیگر رہنماؤں نے زوم پر شرکت کی جہاں لانگ مارچ استعفوں اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اجلاس میں تھے تو ان کے وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے جبکہ ہم اپنے دور حکومت اور اس کے بعد سنتے آئے ہیں کہ مسلم لیگ نون اداروں پر حملہ آور ہو گئی. ان کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے اور مسلم لیگ نون اداروں پر تنقید کرتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کے خلاف بات الزامات سے آگے نہیں بڑھی. اور آخر میں خبر نیوز 1:8 کی خبر ہے. کرناٹک نماز فجر کی اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دینی ہوگی. ریاستی وقف بورڈ نے سرکولر جاری کر دیا. مسجدوں اور درگاہوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے سلسلے میں کرناٹک ریاستی وقف بورڈ نے ایک اہم سرکولر جاری کر دیا ہے. سرکولر کے مطابق نماز فجر کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد رہے گی جبکہ دیگر نمازوں کی اذان مقررہ وقت کے مطابق دی جا سکتی ہے. 9 مارچ 2021 کو جاری اس سرکولر کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی رہے گی. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ہالینڈ کے ایک نو مسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، ایسے مسلمان کم ہی ہوں گے جن کو اسلام مخالف فلم فتنہ یاد نہیں ہوگی. ایسی فلم جس میں قرآن، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین کی گئی تھی. اس فلم کے خلاف مسلمانوں نے وسیع پیمانے پر احتجاج کیا تھا، بلکہ غیر مسلموں نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور احتجاج کے دوران کئی افراد بھی مارے گئے.
فتنہ نامی فلم ہالینڈ کے اسلام مخالف سیاستداں اور دائیں بازو کی شدت پسند جماعت پارٹی برائے آزادی یا پارٹی فار فریڈم کے بانی اور موجودہ سربراہ گیرٹ ویلڈرز نے بنائی تھی۔ جس شخص نے یہ اسلام مخالف فلم بنانے میں مدد کی وہ پارٹی برائے آزادی کے ایک اہم لیڈر آرنولڈ وان ڈورن تھے۔ فتنہ فلم کی نمائش کے بعد گیرٹ ویلڈرز بدستور گمراہی کے راستے پر، یعنی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کے راستے پر چلتا رہا، لیکن وان ڈورن کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ان کی زندگی میں کچھ نشیب و فراز آئے اور بالآخر انہوں نے عظیم آسمانی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہالینڈ کے ایک سیاستداں اور اسلام مخالف جماعت پارٹی فار فریڈم کے ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے ان کے اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر وسیع رد عمل سامنے آیا اور اسلام مخالفین کے لیے ایک دردناک ضرب شمار ہوتا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ دینی اور نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کرنے کے خلاف انہوں نے جلد ہی اپنی پارٹی چھوڑ دی۔ گویا خدا نے یہی چاہا تھا کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ ایک اسلام مخالف سازش اور ایک فتنے کے ذریعے ایک شخص کو جو خود اس سازش کا ایک حصہ تھا ہدایت کر کے اسلام کا نورانی راستہ دکھا سکتا ہے۔
لیکن اسلام مخالف رجحان رکھنے کے باوجود آرنولڈ وان ڈورن نے اچانک اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ نیا راستہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا واقعہ جو اسلام کی طرف ان کی سنجیدہ توجہ کا سبب بنا وہ توہین آمیز فلم فتنہ کے خلاف کروڑوں مسلمانوں کے غم و غصے کا رد عمل تھا۔ مسلمانوں کے ان گہرے اور مخلصانہ جذبات کے اظہار نے، جس اظہار میں علماء اور دیگر اہم شخصیات بھی شامل تھیں، آرنولڈ کو اس فکر میں ڈال دیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر، آسمانی کتاب اور دین سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ان کے سامنے مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ آرنولڈ نے مسجد میں قرآن لے کر پڑھا۔ اسلام مخالف الفتنہ میں قرآن کریم کی چند آیات کی طرف اشارہ اور ان سے دشمنانہ استفادہ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ آسمانی کتاب وان ڈورن کے پاس تھی تاکہ وہ غیر جانبدارانہ طور پر اس کا مطالعہ کریں اور قرآن کا حقیقی پیغام در کر سکیں۔ اسلام کے اس عظیم معجزے نے ان کے دل و دماغ کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو اسلام کے بارے میں میرا خیال پوری طرح سے بدل گیا۔ جو بھی قرآن کریم میں پڑھتا تھا تو مطالعہ جاری رکھنے کے لیے بھی میرا اشتیاق مزید بڑھ جاتا۔ اس وقت مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔
وان ڈورن قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میرا رہنما ہے اور قرآن نے مجھے بتایا کہ اپنے اور معاشرے کے بارے میں میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن حکمت، دوستی اور علم و دانش کا سر چشمہ ہے۔ وان ڈورن قرآن کو مکمل طور پر زیبائی اور اس کی ہر آیت کو حکمت آمیز قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی آیت یا آیات نے ان کو متاثر کیا تو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے 40 تک کا نام لیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ان آیات میں خداوند کریم نیکی، دوستی اور خلوص کا حکم دیتا ہے۔ خدائے واحد کی پرستش، والدین اور رشتہ داروں، یتیموں، غربا اور پڑوسیوں پر احسان کرنا، قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں مذکور تعلیمات الہی میں شامل ہے۔ بعد کی آیات میں خداوند کریم مسلمانوں سے کہتا ہے کہ ریاکاری کے بغیر اور خلوص کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور بالآخر یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ بندگان خدا کے اعمال کے پرکھنے میں نہ صرف ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کے نیک اعمال کا اجر دگنا دے گا۔ قرآن اور اسلام میں جو مسئلہ وان ڈورن کے لیے قابل توجہ تھا، یکتا پرستی پر اسلام کی تاکید ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز جس نے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی یہ تھی کہ میں نے سمجھ لیا کہ ایک واحد معبود ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اسلام سے توحید کی تعلیم حاصل کی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ یکتا پرستی خاص طور سے وان ڈورن کے لیے اس لیے بھی اہم تھی کہ عیسائیت میں تثلیث اور تین خداؤں پر ایمان کا نظریہ ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔
ایک اور چیز جو آرنوٹ کی باطنی تبدیلی کا باعث بنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت تھی، جبکہ مغربی ممالک میں خاص طور سے ہالینڈ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جاتی ہے، لیکن آ حضرت کے فضائل ایسے ہیں کہ ان کی آشنائی کے بعد ہر غیر جانبدار انسان آپ کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آرنوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ لوگوں کی آپ کے ساتھ بدسلوکی، دشمنی اور آپ کے ساتھ لڑائی کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ مہربانی، درگزر اور لطف و کرم کا مظاہرہ کیا۔ میں سارے کاموں میں آپ کا اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وان ڈورن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ نوجوانوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمونے عمل بنائیں۔ وان ڈورن کہتے ہیں کہ سب کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، میری نصیحت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں اور اس سے واقفیت حاصل کریں، کیونکہ رسول خدا ایسی شخصیت ہیں کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں آپ کی راہ و روش اور گفتار و کردار اور آپ کی بتائی ہوئی دیگر تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہالینڈ کے مذکورہ سیاستداں اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں اور اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں اپنی پہلے کی معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی، جتنی زیادہ تحقیقات کرتا تھا اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتا جاتا کہ سابقہ پارٹی نے جس کا میں رکن رہا تھا کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس دین کے بارے میں میری معلومات میں جتنا اضافہ ہوتا، اسلام کے بارے میں میری رغبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا۔ میں نے اسلامی تعلیمات میں اضافے کے لیے ہالینڈ کے مسلمانوں کی قربت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام دین حق ہے اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ سامعین، ہالینڈ کے اس سیاستداں کے مسلمان ہونے کے وقت کا ماجرا بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمان ہونے کی تقریب سادہ اور تجملات سے پاک لیکن مفصل تھی۔ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے ایک مسلمان دوست کے گھر جاتے ہیں جو کہ عالم دین تھے۔ وہ اس وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہوا، کیونکہ اس وقت میں بہت حساس تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا ہو اور کہا کہ تم اب مسلمان ہو گئے ہو۔ گویا کوئی میرے پاس تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری حوصلہ افزائی کی، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے۔ بہت خوبصورت لمحہ تھا۔ جو شخص مسلمانوں کو تشدد پسند، متعصب اور جارے سمجھتا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کو کمزور دکھانے کے مقصد سے ایک اسلام مخالف فلم بنانے میں شریک تھا، بالآخر وہ اسی دین کو برتر اور نجات بخش دین قرار دیتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کی رفتار روک سکتا ہوں، لیکن اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام ایک خوبصورت اور امن کا دین ہے۔
البتہ ہالینڈ کے اس نو مسلم میں اسلام کے بارے میں ماضی کی اپنی غلطیوں کا اعتراف اور معذرت خواہی کی شجاعت ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام مخالف اقدامات میری زندگی کی کتاب کا ایک باب رہے ہیں، لیکن اب یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب اس دور کو یاد کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ اعتراف کرتا ہوں کہ توہین آمیز فلم فتنہ بنانے کی وجہ وہ غلط اور گمراہ کن معلومات تھی اور اب اس دور کو یاد کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ اعتراف کرتا ہوں کہ توہین آمیز فلم فتنہ بنانے کی وجہ وہ غلط اور گمراہ کن معلومات تھی جو گیرٹ ویلڈرز کی پارٹی کی طرف سے پارٹی کے اراکین کو دی جاتی تھی اور ہم آنکھ بند کر کے ان کو قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ ان شیطانی معلومات کا دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرنولڈ وان ڈورن اب اس عظیم آسمانی دین یعنی اسلام کے بارے میں اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ اگر اپنے تعصبات کو پس پشت ڈال دیں تو دیکھیں گے کہ اسلام واقعاً خوبصورت اور بہت خالص دین ہے جس کی اپنی تاریخ اور عظیم معیارات ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آسائش اور پریشانی کے زمانے میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام انسان کو باطنی سکون اور عقل و خرد عطا کرتا ہے اور آپ کی روحانی زندگی کو قوت بخشتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔